بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ پروگرام منظر و پس منظر کے بعد آپ سامعین اپنے خطوط پر مشتمل اور اس کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ سامعین تو نے اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahel.tv.ir۔ سامعین ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6:00 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:00 سن سکتے ہیں، اور نم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:00 پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین اب سے کچھ لمحہ بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ حالیہ چند دنوں کے آزمائش میں فلسطینی قوم سربلند ہوئی اور دشمن کو پتہ چل گیا کہ وہ متحدہ فلسطینی قیام کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام، فلسطینیوں کی فتح، اسرائیل کو امریکہ کا انتباہ، شیخ الجراح کے باشندوں کا ہو احترام۔ فلسطینی صحافیوں کی تنظیم PGS نے اسرائیلی جارحیت میں صحافیوں پر حملے کے معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ جرائم کا تسلسل اور جنگ بندی کی درخواست، یہ دونوں ہی صہیونی حکومت کی شکست شمار ہوتے ہیں۔ یہ بات رہبر انقلاب اسلامی نے 12 روزہ جنگ میں غاصب صہیونی حکومت کی شکست اور فلسطینی عوام کی کامیابی پر اپنے ایک پیغام میں کہی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے ملت فلسطین کو غاصب صہیونی حکومت کے بالمقابل فتح یاب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ گزشتہ چند دنوں کی آزمائش نے فلسطینی قوم کو سربلند کر دیا اور درندہ صفت وحشی دشمن کو پتہ چل گیا کہ فلسطینی قوم کے متحدہ قیام کے مقابلے میں کمزور و ناتواں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ بیت المقدس، غرب اردن، غزہ، 1948 کے علاقوں اور فلسطینی کیمپوں کے درمیان آپسی تعاون کے تجربے نے فلسطینیوں کی آئندہ حکمت عملی کا تعین کر دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صہیونی حکومت مزید کمزور ہوگی اور فلسطینی جوانوں کی آمادگی اور قابل قدر جہادی گروہوں کی طاقت کی نمائش اور تسلسل کے ساتھ ان گروہوں کا میدان میں آنا فلسطین کو روز بروز طاقتور اور غاصب دشمن کو روز بروز ذلیل اور توانا کرے گا آپ نے فرمایا کہ ان 12 دوران جابر اور غاصب صہیونی حکومت نے انتہائی بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا جو عام طور سے غزہ میں انجام دیے گئے۔ ان اقدامات سے ثابت ہو گیا کہ فلسطینیوں کی متحدہ تحریک کے مقابلے میں اپنی کمزوری اور ناتوانی کے سبب وہ اس طرح کے شرمناک اور جنون آمیز اقدامات کر رہی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے مسلم حکومتوں کو ان کے فریضے کے تئیں متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان حکومتوں کو ملت فلسطین کی حمایت میں پورے خلوص کے ساتھ فوجی اور مالی دونوں اعتبار سے میدان میں آ جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ غزہ کے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر اور مرمت کے لیے بھی مسلم حکومتوں کا تعاون ناگزیر ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے 12 روزہ جنگ میں استقامتی محاذ کی کامیابی پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیادہ نخالہ نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے نام خط میں لکھا ہے کہ میں اپنی اور القدس بریگیڈ نیز جہاد اسلامی فلسطین کے سپاہیوں کی طرف سے غاصب سین حکومت کے خلاف استقامتی محاذ کی حالیہ فتح پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ نے رہبر انقلاب اسلامی کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ آپ کی ہماگیر حمایت نے جنگ سیف القدس میں فلسطینی مجاہدین کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی حمایت کا نتیجہ ہے کہ دشمن کی فوجی برتری کے باوجود محاذ استقامت کے سپاہیوں نے پوری قوت سے اس کا مقابلہ اور دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کر کے دشمن کو دھول چٹائی اور ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اسرائیل مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس تاریخی فتح کے موقع پر میں آپ کا اور سپاہ قدس میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور ان کے پاس جو بھی دانش، ٹیکنالوجی اور توانائی تھی اس سے ہمیں بہرہ مند کیا، جس کے نتیجے میں آج یہ عظیم فتح حاصل ہوئی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما نے اپنے خط میں سردار محاذ استقامت شہید قدس جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس تاریخی فتح کے موقع پر ہمیں ان کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے بیت المقدس میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ واشنگٹن نے تل ابیب سے کہا ہے کہ وہ شیخ الجراح کے باشندوں کے ساتھ احترام سے پیش آئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن دوجاریک نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو مشرقی بیت المقدس میں سنیچر کو ہونے والے واقعات پر شدید تشویش ہے۔ ترجمان کہنا تھا کہ اس قدیمی شہر کے مقدس مقامات کا احترام کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ اردن کی وزارت خارجہ نے نماز جمعہ کے بعد بیت المقدس میں صہیونی فوج کے حملے کی مذمت کی۔ صہیونی فوجیوں نے نماز جمعہ کے بعد نمازیوں پر حملہ کیا تھا۔ مغربی کنارے میں بھی متعدد جگہوں پر جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکی حکومت فلسطینی انتظامیہ اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ غزہ پٹی کے لیے فوری انسان دوستانہ امداد پہنچائی جا سکے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ بلنک جلد ہی اسرائیل اور ویسٹ بینک کا دورہ کریں گے، جس میں حالیہ جنگ سے متعلق واقعات اور مستقبل کے بارے میں بات ہوگی۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان کہنا تھا کہ شہر بیت المقدس کی موجودہ حالت کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ نیٹ پرائس نے کہا کہ اسرائیل بیت المقدس کے شیخ الجراح محلے کے باشندوں کے ساتھ احترام سے پیش آئے۔ دراصل ایک بڑی خبر یہ ہے کہ یورپی یونین حماس سے رابطے کے بارے میں غور کر رہی ہے، کیونکہ فلسطینی بحران کے حل کے حوالے سے حماس ایک اہم اور مؤثر جماعت ہے۔ یورپی یونین کے ایک سینئر عہدیدار نے الجزیرہ کو بتایا کہ یہ رابطہ کسی بھی سالس کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ فلسطینی صحافیوں کی تنظیم پی جے ایس نے اسرائیلی جارحیت میں صحافیوں پر حملے کے معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطین جرنلسٹ سنڈیکیٹ کے صدر ناصر ابو بکر نے بتایا کہ غزہ حالیہ اسرائیلی جارحیت کے دوران 170 کے قریب صحافی زخمی ہوئے ہیں اور ان کی تنظیم اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں قائم 33 میڈیا ہاؤسز اور ان کے دفاتر کو جارحیت کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ ناصر ابو بکر نے مزید کہا کہ فلسطینی جرنلسٹ سنڈیکیٹ صحافیوں کی عالمی تنظیم کے تعاون سے صحافیوں کے خلاف اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیا نے بھی اسرائیل کے مجرمانہ حملوں اور بے گناہ عورتوں اور بچوں کے قتل عام کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف میں شکایت دائر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیل پر حالیہ 12 روزہ جنگ میں کامیابی کے بعد حماس کے ایک سینئر رہنما نے شام کی جانب سے مزاحمت کی حمایت کی قدردانی کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ دمشق مزاحمت کا دارالحکومت اور فلسطینیوں کے حقوق کا پاسباں بنا رہے گا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بیروت میں مقیم اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمادان نے شامی صدر بشار اسد کی جانب سے مزاحمتی استقامت کی حمایت کو سراہا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے کچھ دن پہلے تحریک جہاد اسلامی کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ سمیت فلسطینی گروہوں کے رہنماؤں کے وفد سے ملاقات میں فلسطینی عوام کے اتحاد و یکجہتی اور ان کی شجاعت کی تعریف کی اور دنیا عرب نیز پوری دنیا کی جانب سے فلسطین کی حمایت پر تاکید کی تھی۔ شام کے صدر بشار اسد نے اس ملاقات میں تاکید کی تھی کہ مزاحمت کاروں کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ شام ان کو مہیا کرانے کو تیار ہے اور فوجی اور سیاسی لحاظ سے مزاحمت کے محاذ کا حصہ ہیں۔ اسامہ حمادان نے المیادین چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بشار اسد کی جانب سے مزاحمت کی حمایت کوئی تعجب اور حیرانی کی بات نہیں ہے، ہم کو جو سلام کرتا ہے ہم اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب سلام دیتے ہیں۔ فطری بات ہے کہ دمشق سے تعلقات ماضی کی طرح ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ دمشق مزاحمت کا دارالحکومت اور فلسطینیوں کے حقوق کا پاسباں بنا رہے گا۔ پاکستان کے صدر نے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں حماس کے میزائل حملوں کو فلسطینیوں کا جائز اور قانونی حق قرار دیا ہے۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ حماس کے میزائل حملے اس کا جائز حق ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تشدد اور جنگ کے ذریعے مسئلہ فلسطین کو ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا واحد حل آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں مضمر ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی سلامتی کے حوالے سے واشنگٹن کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور خطے کی سلامتی اسرائیل کو یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کیے جانے سے مشروط ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہنا تھا کہ اسرائیل کی سلامتی کے حوالے سے ہمارے عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے بات ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہی جس نے سوال کیا تھا کہ کیا بعض ڈیموکریٹ ارکان کی رائے کی طرح اسرائیل کے حوالے سے حکومت کی پالیسی بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ امریکی صدر نے خطے میں اسرائیل کے ناجائز قیام کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی بے شرمی کے ساتھ کہا کہ جب تک یہ علاقہ اسرائیل کے وجود کو ایک آزاد یہودی ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کر لیتا ہے، امن کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے سعودی عرب کے فوجی اتحاد سے کہا کہ وہ یمن کا محاصرہ ختم کر کے جنگ روکنے کے لیے سنجیدگی سے مذاکرات شروع کرے۔ مہدی المشاط نے ایک نیشنل کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ہم اقوام متحدہ اور دوسرے تمام فریق کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ ہم امن کے قیام کے ہر عمل میں پوری طرح شرکت کے لیے تیار ہیں۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے کہا کہ بندرگاہوں اور ایئرپورٹوں کی ناکابندی ختم ہونا چاہیے کیونکہ یہ یمن کے عوام کا قانونی حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان مسائل کو سیاسی اور فوجی محاذ پر امتیاز لینے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ کچھ میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ ایک فوجی ڈرون طیارے نے شام عراق سرحد پر ایک اہم ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق المیادین چینل نے سنیچر کی شام عراق شام سرحدی علاقے میں ایک ہدف پر ڈرون طیارے کے حملے کی اطلاع دی ہے۔ کچھ عراقی میڈیا ذرائع نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں شام عراق سرحدی لائن پر ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دو ایرانی محققین نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ایجادات کے عالمی مقابلوں میں تیسری پوزیشن اور کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ایران کے دو نوجوان ڈاکٹروں اور محققین سید مشتبہ قرآنی اور حسام الدین آتشی نے جنیوا انٹرنیشنل انوینشن کمپٹیشن میں کرونا وائرس سمیت مختلف قسم کے مائکرو آرگنزم سے پاک کرنے والی مشین تیار کرنے پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے علاوہ کانسی کا تمغہ بھی حاصل کیا۔ اس کمپٹیشن میں دنیا کے مختلف ملکوں سے 800 ایجادات پیش کی گئی تھیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے، اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ عزیز ناظرین، سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، آج علاقائی سطح کی بات کی جائے، عالمی سطح کی بات کی جائے، امت مسلمہ کی بات کی جائے، ہر طرف فلسطین کا ذکر ہے، بیت المقدس کی باتیں ہیں، مقبوضہ علاقوں پہ کیے جانے والے حملوں کی باتیں ہیں، لیکن ان تمام حملوں، بربریت، دشمنی، ظلم، ایک بات مقاومت کی کامیابی کی سب پہ غالب ہے۔ یہ کامیابی تمام امت مسلمہ، بالخصوص فلسطینی کاز سے محبت رکھنے والے اور فلسطین کے لیے قربانیاں دینے والوں کو، ہماری طرف سے، آپ تمام ناظرین کی طرف سے، ہم ان سب کو، ان مجاہدین کو، مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کینیڈا سے معروف دانشور جناب ڈاکٹر ظفر اللہ بنگش صاحب موجود ہیں، لیکن ہم اپنے پروگرام کا آغاز رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے اس پیغام سے کرتے ہیں کہ جو آپ نے اہل فلسطین، اہل غزہ اور مقاومت کے اس بلاک کی کامیابی پر جو پیغام صادر فرمایا، اس پیغام کو سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے ماہرین سے اس پیغام کی روشنی میں گفتگو کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام ہو مقتدر و مظلوم فلسطین پر، سلام ہو فلسطین کے شجاع و غیور نوجوانوں پر، سلام ہو بہادر اور مجاہد غزہ پر، سلام ہو حماس، جہاد اسلامی اور فلسطین کے تمام سیاسی و جہادی گروہوں پر. خدائے عزیز و قدیر نے جو مدد، عزت فلسطینی مجاہدوں کو عطا کی، اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے شہید دیے ان کے دلوں کو سکون و اطمینان، شہدا کے لیے رحمت و بشارت، زخمیوں کے لیے شفائے کامل کا طلبگار ہوں، اور ان تمام افراد کو ظالم صہیونی حکومت کے مظالم کے خلاف کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ملت فلسطین ان چند دنوں کے امتحان میں سرخرو ہوئی. وحشی اور بھیڑیا صفت دشمن اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ فلسطین کے متحد قیام کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتا. مغربی کنارے اور القدس کی غزہ، 1948 سے مقبوضہ فلسطین کے علاقے اور دیگر کیمپس کے ساتھ مل کر مقاومت نے فلسطین کے مستقبل کو واضح کر دکھایا ہے. ان 12 دنوں میں جابر حکومت نے غزہ پر بڑی مصیبتیں ڈھائیں اور اپنے بہیمانہ عمل سے ثابت کیا کہ فلسطینیوں کے متحد قیام کے مد مقابل اپنی ناتوانی کے اثر سے جو دیوانگی اور ذلت پر مبنی کردار اپنایا، اس نے پوری دنیا میں لوگوں کے ذہنوں کو اس غاصب حکومت کے خلاف کیا، اور یہ مارکہ اسرائیل کی پشت پناہ عرب حکومتوں اور بالخصوص ظالم امریکہ کی نسبت لوگوں کے دلوں میں مزید نفرت کا سبب بنا ہے. ظلم کو جاری رکھنا اور جنگ بندی کی درخواست دونوں ہی دشمن کی شکست ہیں. وہ مجبور ہوا کہ شکست کو قبول کرے، اور یہ خبیث حکومت اب اور بھی زیادہ کمزور ہو گئی ہے. فلسطینی جوانوں کی آمادگی اور جہادی اقدار کی قدرت کا اظہار، قوت میں مستقل اضافہ، فلسطین کو روز بروز قدرت مند تر اور غاصب دشمن کو زیادہ سے زیادہ کمزور اور بدحال کرے گا. جھڑپوں کا آغاز کرنا اور عارضی طور پر روکنا فلسطین کے جہادی اور سیاسی زعما کی تشخیص پر مبنی ہے، لیکن تیاری کرنا، میدان میں طاقتور رہنا کسی تعطیل کا شکار نہیں ہو سکتا. غاصب حکومت اور اس کے مزدور رہائشیوں کی بدمعاشی کے خلاف قیام میں شیخ جراح علاقے کا تجربہ فلسطین کے غیور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دستور العمل رہنا چاہیے. درود ہو شیخ جراح کے جوان مردوں پر. اسلامی دنیا مکمل طور پر مسئلہ فلسطین کی نسبت ذمہ دار ہے، اور اس کی نسبت دینی ذمہ داری رکھتی ہے. سیاسی عقل اور حکمرانی کے تجربے بھی اسی شرعی حکم کی تائید اور اس پر تاکید کرتے ہیں. مسلمان حکومتیں ملت فلسطین کی حمایت میں سچائی کے ساتھ میدان میں آئیں، چاہے عسکری قوت بڑھانے میں، چاہے مالی مدد میں کہ جس کی آج ماضی سے زیادہ ضرورت ہے، چاہے عمارتوں اور گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنے میں. ملتوں کا احتجاج اور اس ظلم پر سوال اس دینی اور سیاسی مطالبے کا پشت پناہ ہے. مسلمان ملتیں اس ذمہ داری کا مطالبہ اپنی حکومتوں سے کریں، خود عوام بھی اپنی حیثیت کے مطابق مالی اور سیاسی مدد کرنے کی ذمہ دار ہیں. ایک اور اہم ذمہ داری اس دہشت گرد اور صفاق صہیونی حکومت کے مظالم پر سزا کا مطالبہ ہے. ہر بیدار ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ ان 12 دنوں میں جس طرح فلسطینی بچوں اور عورتوں کو قتل کیا گیا ہے، یہ بغیر سزا کے رہنا نہیں چاہیے. غاصب حکومت کے سارے ذمہ دار اور ظالم نتن یاہو کے خلاف عالمی عدالتوں میں کاروائی ہونی چاہیے، اور انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے، اور یہ کام اللہ کی قدرت سے انجام پائے گا، واللہ غالب علی امرہ۔
جمعہ 9 شوال 1442 ہجری 21 مئی 2021۔ سید علی خامنائی۔
جی ناظرین، آپ نے رہبر معظم کا یہ پیغام سماعت فرمایا۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پہ معروف دانشور اور مشرق وسطی پر اور عالم اسلام کے امور پر گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر ظفر اللہ بنگش موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم نے زیادہ دیر کے لیے لائن پہ رکھا، معذرت چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے خطاب بھی اور یہ پیغام بھی سنا اور آپ کے پیش نظر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک بات کی ہے کہ ظلم جاری رکھنا بھی ان کے لیے ممکن نہ رہا اور جنگ بندی سے فرار بھی ان کے لیے مشکل امر ہو گیا۔ کیا کہیں گے، یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی غاصب سنی حکومت پہ؟ اس کے تو بڑے دعوے تھے، اس کے تو بڑے بڑے اتحادی ہیں، پوری دنیا اس کے ساتھ ہے، سو کالڈ علاقے کے بعض عرب ممالک نے بھی ان کو قبول کیا ہوا تھا، غزہ کے کچھ محدود مجاہدین نے آخر کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ یہ مجبور ہو گئے کہ اپنے تمام دعووں سے پیچھے ہٹ جائیں اور جنگ بندی پہ مجبور ہو جائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر معظم نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل درست ہے، اور اس میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو غزہ کے مجاہدین ہیں انہوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے جس طریقے سے اس جنگ کو نبھایا، حالانکہ ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے ان صہیونی بربریت حکومت نے، لیکن جو فلسطین کے غزہ میں جو مجاہدین ہیں، چاہے وہ حماس کے ہوں یا اسلامک جہاد سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے اپنی حکمت عملی کے تحت اسرائیل پر جو کاری ضرب داغے، اس کی وجہ سے اسرائیل میں بہت ہی افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ حالانکہ جو مجاہدین ہیں ان کے پاس نہ کوئی ایئر فورس ہے نہ آرٹلری ہے، ان کے پاس صرف مسائلز ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان کو ان مسائلز کی ٹیکنالوجی فراہم کی ہے، ان کو ٹریننگ دی ہے کہ وہ یہ مسائل وہیں پر خود بنائیں۔ اور اس کے علاوہ جو حماس نے جو ایک پیغام دیا تمام فلسطینیوں کو، چاہے وہ غزہ میں ہوں یا القدس مسجد الاقصیٰ میں ہوں یا 1948 کے فلسطین میں ہوں، مقبوضہ علاقوں میں یا ویسٹ بینک میں ہوں، وہ سب بیک وقت کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس غاصب حکومت اور اس غاصب نظام کے خلاف عملی طور پر مظاہرے کرنے شروع کیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو صہیونی حکومت ہے اس کو پہلی مرتبہ یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ غزہ پر زمینی حملہ کر پائے۔ ظاہر ہے کہ ہوا سے فضائی حملے تو وہ کرتا رہا، ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ان کے پاس مسائلز ہیں، لیکن ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ زمینی حملہ کریں، کیونکہ اسرائیلی کمانڈرز نے اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو بتا دیا تھا کہ ہمارے ہاں جو اندرونی اس وقت جو کیفیت ہے وہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو اگر ہم نے زمینی حملہ کیا غزہ پر تو ہم یہ جو مختلف فرنٹس ہیں اس پر ہم نہیں لڑ سکیں گے۔ تو یہی جو کیفیت تھی، اس کی طرف رہبر معظم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ نہ وہ جنگ جاری رکھ سکتے تھے اور نہ وہ، مطلب جو انہوں نے جنگ بندی قبول کی ہے وہ ان کو مجبوری پڑی۔ یہ بھی قابل غور پہلو ہے اور بات ہے کہ اس مرتبہ جب جنگ بندی قبول کی گئی تو اس کا اعلان اسرائیل نے کیا اور کہا کہ انہوں نے بغیر کسی کنڈیشنز کے اس جنگ کو اور اس جنگ بندی کو قبول کیا ہے۔ پہلے تو وہ دھونس جماتے تھے کہ یہ شرط قبول کرو وہ کرو، لیکن اس مرتبہ انہیں یہ بغیر کسی شرط کے جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا، جو کہ واضح طور پر ان کی شکست کی علامت ہے۔ اور اب یہ صہیونی جو حکومت ہے، جو صہیونی آئیڈیالوجی ہے، وہ مکمل طور پر ہل چکے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بہت جلد ہی اس صہیونی نظام کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا۔
عزیز ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کا منظر و پس منظر اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
ابھی آپ سامعین سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، بالکل، ہمیشہ کی طرح ہم نے بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور سامعین دوستوں کے علم میں ہے کہ ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں، ان کی زندگیوں کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی ترقی و پیش رفت کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، اور ہمیں بھی امید ہے کہ سامعین ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور ہمیشہ کی طرح نیک خواہشات کا اظہار کرتے رہیں گے۔ جی ہاں سامعین، جیسا کہ ہم اکثر و بیشتر ابتدائی کلمات میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس سے کسی انسان کی دل شکنی نہ ہو، کسی انسان کا دل نہ ٹوٹے، اور پیار و محبت کا یہ سفر جاری و ساری رہے، کیونکہ خلق خدا کی خدمت اور خلق خدا کو راضی رکھنا یہ خدا کے ہاں بڑا محبوب اور مقبول کام ہے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس حوالے سے اپنی سرگرمیوں کو جاری و ساری رکھے۔ یقینی طور پر جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا معاشرہ کچھ انحطاط کی طرف جا رہا ہے، اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ محدود کر دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اور بس، اور اپنے اطراف میں بسنے والے لوگوں کو نہیں دیکھتے اور ان کا خیال نہیں رکھتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خود بھی اور آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کا بھی بہت بہت خیال رکھیں، اور خاص طور پر ان ایام میں جبکہ کرونا اپنے عروج پر ہے، اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور سماجی فاصلے کی رعایت کریں۔ یہی اس وقت جو ہے وہ بہترین کام ہے کہ جو ہم کرونا سے بچاؤ کے لیے کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا کریں۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں، اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر بہاولپور سے رانا اقبال صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کو تاخیر سے خط ارسال کرنے پر معذرت چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے ریڈیو تہران کے تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، ماشاءاللہ سارے پروگرام بہت ہی معیاری اور معلوماتی ہیں، خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کا تو جواب نہیں۔ ماہ رمضان میں ان پروگراموں میں بہترین نعتیں اور قوالیاں سننے کو ملی، بہت مزہ آیا۔ ویسے ریڈیو تہران اپنے خصوصی پروگراموں کو خاص انداز میں ترتیب دیتا ہے، اور پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔ خبروں اور تبصروں کے تو کیا ہی کہنے، تازہ ترین عالمی علاقائی خبریں اور اہم خبر پر تازہ ترین تبصرہ۔ خیر، ریڈیو تہران کا اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
جی جناب، رانا اقبال صاحب بہاولپور پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا. کافی عرصے پہلے آپ کا یہ خط ہمیں ملا تھا, بلکہ کئی خط ملے تھے لیکن فاصلے فاصلے سے ملے تھے, کافی اس میں ٹائم تھا. اس لیے جو ہے وہ آپ نے اپنے اس خط کو تحریر کرتے وقت تاخیر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. بہرحال کوئی بات نہیں, انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور خاص طور پر ان ایام میں کہ جب واقعاً تھوڑے سے حالات لوگوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں, تو بہرحال ہمیں بھی ان چیزوں کا اندازہ ہے اور اس میں معذرت کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کا یہ اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے اور جب بھی آپ ہم سے رابطہ کریں ہماری لیے جو ہے وہ آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. عید فطر کی مبارکباد بھی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سننے اور پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ماہ مبارک رمضان کا بھی آپ نے ذکر کیا اور اس میں پیش کی جانے والی نعتیں قوالیاں اور اسی طریقے سے دعا کا آپ نے ذکر کیا. جی ہاں, ماہ مبارک رمضان بہرحال خدا سے لو لگانے کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے رب کی بارگاہ کے اندر گڑگڑا گڑگڑا کر دعا مانگتا ہے اور اپنے آپ کو خالص کرتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں, روزے کے ذریعے, نماز کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, اور یہی چیز ہے کہ جو انسان کے کام آئے گی آخرت میں. بہرحال ہماری خبریں جو ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا کہ عالمی حالات پر تبصرے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ واقعاً ہماری پوری ٹیم اس حوالے سے بھرپور طریقے سے کام کرتی ہے اور یہی چیز ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے لوگ پسند کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ سنتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں خط لکھا. امید ہے کہ آئندہ بھی یہ رابطہ برقرار رہے گا, ہم بھی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ, بہت نوازش.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر جونپور سے قاضی احمد مسعود صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا رہا ہوں, لیکن پچھلے چند مہینوں سے یہ پابندی برقرار نہیں رہ سکی. اس کی وجہ, چلیں اس بات کو یہی چھوڑیں, ذاتی باتوں سے دوستوں کو کیوں پریشان کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. صحت و سلامتی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں, ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ماہ رمضان المبارک میں ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سنا بہت اچھے لگے. خبریں, تبصرے, سیاسی اور سماجی پروگرام, اس کے علاوہ اسلامی معلومات پر مبنی پروگرام, سب کے سب نہایت ہی اچھے تھے. پروگرام بزم دوستہ سامعین کا محبوب اور پسندیدہ پروگرام ہے. اس کی ایک خاص بات, اس پروگرام کے میزبان نہایت ہی محبت کے ساتھ سامعین دوستوں کے خطوط اور پیغامات کا جواب دیتے ہیں. میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سامعین کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھائیں گے.
جی جناب, قاضی احمد مسعود صاحب جونپور ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا, بہت شکریہ آپ کا. واٹس ایپ کے ذریعے یہ خط ہمیں آپ کا موصول ہوا اور جس میں آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے جو ہے وہ تبصرے تحریر کیے اور ایک ایک پروگرام کا نام لے کر آپ نے اس کی تعریف فرمائی. بہت شکریہ آپ کا کہ نہایت محنت کے ساتھ آپ نے اپنے اس خط کو جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. بہرحال اس خط میں آپ نے لکھا کہ کچھ مہینے سے نشریات نہیں سن پائے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی, اس پر آپ نے ڈیش ڈیش لگا کر اس بات کو نظر انداز کر دیا. بہرحال ہمیں تھوڑی سی تشویش یہاں پر ہوئی, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ امید ہوئی اور خدا کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں اور آپ خیریت سے ہیں, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار متعال کی, جس کا ذکر آپ نے خود اپنے خط میں بھی کیا ہے. ماہ رمضان کے پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا کہ سنیں اور آپ کو پسند آئے, اور آپ ہی نہیں بلکہ جو بھی ہمارے سامعین ہیں ہم سے رابطہ کر رہے ہیں یا خط لکھ رہے ہیں یا پیغامات دے رہے ہیں, انہوں نے بھی ماہ مبارک رمضان کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی مکمل رضایت کا اعلان کیا ہے. ہم ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. بزم دوستاں سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. بہرحال محبتیں آتی ہیں تو محبتیں دی بھی جاتی ہیں, اور یہ ایک دستور ہے دنیا کا, اور خدا بھی ان چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ ہم محبت کا جواب محبت سے دیں، پیار کا جواب پیار سے دیں، نیکی کا جواب نیکی سے دیں، اور یہی چیز ہے کہ جو ہمارے دین کا خاصہ ہے۔ بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ سختی بھی برتے تو آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ نرم خوئی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں اور پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دین مبین اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ جی ہاں، اور جب سامعین محبت بھرے خطوط ہمیں ارسال کرتے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہماری پوری توانائی اس امر پر صرف ہوتی ہے کہ ہم محبت کے ساتھ سامعین کے محبت کا جواب دیں۔ بہرحال ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو، سامعین کو آپ نے سلام پیش کیا، ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو بھی گزری ہوئی عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے سکھر سندھ پاکستان سے مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، بہت ہی اچھے پروگرام ریڈیو تہران پیش کر رہا ہے۔ ہمارے گاؤں کے بہت سے لوگ ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں تینوں وقت کی نشریات صاف سنائی دیتی ہیں۔ عید کو گزرے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، میں نے آپ کو عید پر فون بھی کیا تھا لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ میری طرف سے عید فطر کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ مجھے آپ کے سارے پروگرام بہت پسند ہیں، خبریں، سیاسی پروگرام، افغانستان، پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران، آس پاس، آج کا ایران، نور ایمان، گھر اور گھرانہ، سب کے سب پروگرام مجھے اور میرے اہل خانہ کو بہت پسند ہیں۔ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بھی بہت اچھے رہے۔ امید ہے کہ پروگراموں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ کورونا کی صورتحال اچھی نہیں ہے اور اب سب کی نظریں اوپر والے کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہ ہی اپنا کرم کرے، اور ویسے اصل قدرت ہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔
جی جناب مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب، سکھر سندھ پاکستان سے آپ نے محبت نامہ ارسال کیا اور آپ کے خطوط بھی ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، آپ کی تحریریں بھی ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں، اور خاص طور پر ٹیلی فون کے ذریعے بھی آپ پابندی کے ساتھ ہم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی آپ کا فون جو ہے وہ ہم نہیں سن پاتے، اس کی وجہ شاید ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں یا کوئی میٹنگ میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ٹیلی فون جو ہے وہ ہم نہیں سن پاتے، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ہم سے رابطہ قائم کیا، پھر ہم آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ اتنی محبتوں کا اظہار آپ ریڈیو تہران کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ کو عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کے گاؤں کے تمام افراد کو ہم جو ہے اس میٹھی عید پر بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور ایک ایک پروگرام کا نام لے کر آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات سن رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ اب سب کی نگاہیں اوپر والے کی طرف، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری تمام تر امیدیں جو ہے وہ پروردگار متعال سے ہی ہونی چاہیے۔ یہ دوائیں، اسی طریقے سے سماجی فاصلے کی رعایت، ماسک لگانا، یہ ضروری امر ہے، لیکن حقیقی بچاؤ جو ہے وہ پروردگار متعال کی طرف سے ہے۔ ہمیں اس کی بارگاہ میں ہمیشہ دعاگو رہنا چاہیے اور اسی سے اپنی تمام تر امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ یقینی طور پر وہی ہے کہ جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے گا۔ بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے نشاندہی کی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ بہرحال آپ استاد ہیں، اسکول میں پڑھاتے ہیں اور آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہے، لہٰذا اس نزاکت اور اس طرح کی تحریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعاً آپ جو ہیں وہ تمام چیز کو فطرت کے مطابق جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ خوبصورت خط ہمیں ارسال کیا اور یہ موقع دیا کہ ہم بھی آپ کی محبتوں کا جواب محبتوں سے دیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہن مریم زہرہ، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرہ کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تو سامعین لیجئے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان طہٰ شمیم کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 2 خرداد، 11 شوال اور 23 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہیں۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 11 شوال کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر طائف شہر ہجرت فرمائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے نزدیکی شہر طائف ایسے حالات میں ہجرت فرمائی کہ اس سے کچھ پہلے ہی پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب نے وفات پائی تھی، اور اسی وجہ سے مشرکین قریش نے آ حضرت کے خلاف اپنی اذیت رسانی میں اضافہ کر دیا۔ بنابراین اگر طائف والا کوئی شخص مسلمان ہوتا تو مکے کے ستم رسیدہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر پرامن جگہ بن جاتا، لیکن طائف کے قبیلے ثقیب کے سردار نہ صرف خدا واحد اور رسول اکرم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کے اکسانے کے نتیجے میں کچھ نادان لوگوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی اور آپ کو زخمی کر دیا۔ گیارہ شوال سن 487 ہجری قمری کو مشہور مورخ اور لغت داں عبدالعزیز اندلسی نے وفات پائی۔ انہیں اپنے زمانے میں رائج اکثر علوم میں مہارت حاصل تھی، ان کے علم کا دور دور تک شہرہ تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں، جن میں شرح امثال ابو عبید اور شرح نوادر ابو علی قالی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیئیس مئی سن 1906 کو ناروے کے ادیب اور ڈرامہ نگار ہنرک ابسن کا انتقال ہوا۔ وہ 1828 میں پیدا ہوئے تھے۔ ابسن کی قابلیت اور ذوق نے انہیں لکھنے کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے ڈرامہ نگاری کے میدان میں اپنے جوہر دکھائے اور بہت سے ڈرامہ لکھے۔ ابسن کے مشہور ڈراموں میں جنگلی مرغابی، گڑیا کا گھر اور عوام کا دشمن قابل ذکر ہیں۔ تیئیس مئی 1960 کو بر صغیر کے مشہور پہلوان رستم زما گاما پہلوان کا انتقال ہوا۔ ان کا اصلی نام غلام حسین تھا اور وہ 1882 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ پہلے رستم پنجاب اور پھر رستم ہند بنے۔ انہوں نے اندرون ملک کئی نامی پہلوانوں کو شکست دینے کے بعد 1910 میں بین الاقوامی مقابلوں میں قدم رکھا اور لندن میں کشتی کے عالمی مقابلوں میں شرکت کی۔ یہاں گاما پہلوان کا مقابلہ فائنل میں یورپ کے چیمپئن اسٹینس لوس زیبسکو سے ہوا، جو 2.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ لیکن ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا اور مقابلہ ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اگلے ہفتے زبسکو میدان میں نہیں آیا اور گاما پہلوان نے رستم زما کا خطاب حاصل کر لیا۔ 1928 عیسوی میں ریاست پٹیالہ میں زبسکو اور گاما کا دوبارہ مقابلہ ہوا، جس میں گاما نے 30 سیکنڈ کے اندر زبسکو کو چاروں شانے چت کر دیا اور پھر وہ مسلسل عالمی مقابلے میں جیتتے رہے۔ گاما پہلوان نے 30 سال کے عرصے میں تقریباً 1200 پہلوانوں سے مقابلہ کیا اور ایک بار بھی شکست نہیں کھائی۔ گاما پہلوان عمر کے آخری حصے میں بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے تھے اور بالآخر اسی مرض میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دو خرداد 1370 ہجری شمسی کو دنیا کے مسلمانوں نے عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت کے ہاتھوں مقدس مقامات کی بے حرمتی کیے جانے کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاج کیا۔ عراق کے مسلمان عوام نے جب عراق کی ڈکٹیٹر حکومت کے بے تحاشا مظالم سے تنگ آ کر قیام کیا تو عراق کے اس وقت کے ڈکٹیٹر صدام حسین کے حکم پر عوام کے وسیع قتل عام کے ساتھ ساتھ عراق کے مقدس مقامات کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ ظالم صدام حکومت کے اس عمل سے مسلمانوں، خاص طور سے دنیا کے شیعوں کے جذبات مجروح ہو گئے اور انہوں نے متعدد احتجاجی مظاہرے کر کے اس عمل کی مذمت کی۔ صدام حکومت نے مقدس مقامات کی بے حرمتی ایسے وقت میں کی تھی کہ جب عراقی عوام کامیابی کے بہت نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اسی وقت امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک آگے آئے اور عوام کے قتل عام کے لیے صدام حکومت کی مختلف نوعیت کی مدد کی۔ جب عوام نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضوں میں جا کر پناہ لی تو صدامی فوج نے ان مقدس مقامات کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔ دو خرداد 1376 ہجری شمسی کو ایران کے جدید علم نباتات کے بانی پروفیسر احمد پارسا کا انتقال ہوا۔ وہ تہران یونیورسٹی میں نباتات کے پہلے پروفیسر اور نباتات کے بارے میں سائنسی تحقیق کرنے والے پہلے ایرانی تھے۔ پروفیسر احمد پارسا 20 سن 1286 ہجری شمسی کو تراران تفرش میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی اور ثانوی تعلیم تہران میں حاصل کی تھی۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے اور نباتات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایران واپس آ گئے۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ ایران کے نیچرل سائنس میوزیم کا قیام ہے۔ پروفیسر احمد پارسا نے اپنی عمر کا 60 سال سے زیادہ کا عرصہ ایرانی عالم فطرت کے بارے میں تحقیق میں گزارا اور 90 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ وَلَا أُمْسِكُ إِلَّا بِحَبْلِهِ بِكَ أَسْتَجِيرُ يَا ذَا الْعَفْوِ وَالرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمِنْ غِيَرِ الزَّمَانِ وَتَوَاتُرِ الْأَحْزَانِ ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وَإِيَّاكَ أَسْتَرْشِدُ لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَالْإِصْلَاحُ وَبِكَ أَسْتَعِينُ فِيمَا يَقْتَرِنُ بِهِ النَّجَاحُ وَالْإِنْجَاحُ وَإِيَّاكَ أَرْغَبُ فِي لِبَاسِ الْعَافِيَةِ وَتَمَامِهَا وَشُمُولِ السَّلَامَةِ وَدَوَامِهَا وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.